الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. سورة الطلاق ہم آغاز کر رہے ہیں. اب یہ دو سورت آ رہی ہیں، سورة الطلاق اور اس کے بعد سورة التحریم، خاندانی زندگی کے حوالے سے اہم رہنمائی. خاندانی معاملات میں ایک انتہا تو یہ ہو جاتی ہے کہ انتہائی ناچاقی ہو جائے اور معاملہ طلاق کی نوبت تک پہنچ جائے، اس کے حوالے سے رہنمائی اور گفتگو سورۃ طلاق میں ہے. اور خاندانی زندگی میں دوسری انتہا یہ ہو سکتی ہے کہ اتنی محبت بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول کی محبت، دین کی محبت نیچے ہو جائے، اس کے لیے رہنمائی ہے سورۃ التحریم میں. سورۃ طلاق جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں طلاق کے حوالے سے گفتگو آئے گی، تو نوٹ فرما لیجیے کچھ باتیں تو ہم پڑھ چکے ہیں. مثال کے طور پر سورہ البقرہ میں آیت نمبر 228 اور اس سے متعلقہ اور قریبی آیات میں کہ طلاق کے کچھ مسائل وہاں پر آ گئے. ایک ضمنی مسئلہ میں پڑھا تھا سورہ احزاب آیت نمبر 49 میں بھی کہ رخصتی سے قبل طلاق ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے. تو گو کہ کچھ احکامات تو آ چکے ہیں، لیکن اس صورت میں چند خاص احکامات، مثال کے طور پر حیض کے اعتبار سے کیفیات مختلف ہیں مختلف خواتین کی، تو ان کی عدت کیا ہوگی طلاق کے حوالے سے، اس کا ذکر آئے گا. ایک حاملہ خاتون اگر ہے تو اس کی طلاق کی مدت، اس کی مدت جو ہوگی طلاق کے حوالے سے عدت کی، وہ کیا ہوگی. یہ خاص مسائل ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے. مزید یہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی سزاؤں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے. مزید ہم دیکھیں گے اس سورہ مبارکہ میں، کیونکہ خاندانی مسائل کا ذکر ہے تو تقوی کا ذکر بار بار آئے گا، اور تقوی کے ثمرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، بڑی عمدہ آیات ہیں اس مقام پر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جو آئیں گی. اور تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا، یہی وہ شے ہے جس سے معاملات درست رہ سکتے ہیں. گھر میں شوہر اور بیوی اکیلے ہیں، لڑائی جھڑپ ہو رہی ہے، یہ محسوس کر کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو یاد رکھا جائے تو معاملات سنور جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ خطبہ نکاح میں اللہ کے رسول نے جو چار آیات سلیکٹ فرمائی ہیں ان چاروں میں تقوی کا ذکر ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 102، سورہ النساء آیت نمبر 1، اور سورہ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71. اب آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. فرمایا کہ یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب شروع نبی سے ہو رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن رہنمائی تمام مسلمانوں کو. اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ طلاق دو بھی عورتوں کو، یہ اب تمام اہل ایمان کے لیے رہنمائی. فطلقوهن لعدتهن، تو ان کی عدت کے وقت طلاق دو. اس کے بعد حدیث میں عرض کروں گا، واحصوا العدة، اور عدت کا شمار رکھو. دو باتیں آ رہی ہیں، ان کی عدت کے موقع پر طلاق دو. اس کا پورا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں کہ حالت طہر میں اگر طلاق دینا بھی کوئی چاہے تو حالت طہر میں دی جائے، باقی طلاق اب غد الحلال ہے، ناپسندیدہ ترین چیز ہے، اس سے پہلے دین چاہتا ہے کہ گھر میں معاملہ طے ہو جائے، خاندان کے بڑوں کو، یہ سارے مباحث البقرہ میں آ چکے، اس کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نوبت پیش آئے تو طریقہ بتایا شریعت نے، بخاری شریف، حالت پاکیزگی میں ایک طلاق دی جائے، تین دینے سے منع کیا گیا پھر پچھتاتا انسان، حالت طہر میں ایک دی جائے، پھر مسئلہ نہیں بنتا پھر دوسرے طہر میں دوسری دی جائے، تاکہ شوہر نے اگر جذباتیت میں فیصلہ کیا تو اس کو بھی پچھتانے کا موقع میسر آئے اور سوچے اور لوٹنے کا موقع ہو، اور بیوی کو بھی سوچے سمجھنے کا موقع مل جائے. یہ دین نے تعلیم دی. تو فطلقوهن لعدتهن، ان کے عدت کے موقع پر، یعنی حالت طہر میں طلاق دینے کا ذکر. واحصوا العدة، عدت کا شمار رکھو، یہ ہوگا قمری مہینوں کے اعتبار سے. اور مزید یہ نوٹ فرما لیجئے کہ یہ عدت کیوں امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ آگے جو جس بچے نے جنم لینا اس کی وداع ضروری ہے، اسی پر وراثت کا معاملہ اور نسب کے معاملات اور محرمات کے معاملات یہ طے ہوتے ہیں، اس لیے اس عدت کا شمار لازم قرار دیا گیا. وَتَقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، دیکھیے تقوا گیا، اور اللہ کا تقوا اختیار کرو جو رب ہے تمہارا. لا تخرجوهن من بيوتهن، انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو. عدت کے دوران بیوی گھر میں رہے گی، اس کے اخراجات مرد کی ذمہ داری شوہر کی. بلا یخرجنا، اور نہ وہ خود نکلے بیویاں. الا یاتین بفاحشه مبینہ، مگر یہ کہ وہ بالکل کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، تو یہ کیسی شے ہے جس کی بنیاد پر ان کو نکالا جائے گا. مثال کے طور پر بدکاری میں ملوث ہو گئی، انتہائی زبان درازی کی کوئی ایسے تاکہ فحش انداز سے، تو نکالا جا سکتا ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا. فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. لا تدری، تمہیں خبر نہیں. لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، کہ اللہ اس کے بعد کوئی سبیل پیدا فرما دے یعنی رجوع کی. لیکن یہ تفصیل سمجھ چکے سورہ البقرہ کی آیات کی روشنی میں کہ اگر طلاق رجعی ہے, ایک طلاق دی عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے یہ رجعی ہے, دو طلاق دی عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے یہ رجعی ہے, یا طلاق بائنہ ایک طلاق دی عدت گزر گئی نکاح کے ذریعے واپسی ہو سکتی ہے, دو طلاق دی عدت گزر گئی نکاح کے ذریعے سے واپسی ہو سکتی ہے, تین طلاق دے دی معاملہ ختم ہو جائے گا. تو مراد اللہ کوئی سبیل پیدا فرما دے لوٹنے کی طلاق رجعی یا طلاق بائنہ کی صورت میں. طلاق مغلظ تین طلاق مکمل دے دی معاملہ ختم. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں عدت مکمل ہو رہی ہے تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دو. روکنے کی گنجائش کب ہوگی؟ ایک اور دو کی حد تک روک لو اچھے طریقے پر یا فارغ کرو لٹکا کر نہ رکھو. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ, اور اپنے میں سے دو معتبر گواہ ٹھہرا لو. یہ پسندیدہ ہے, مستحب ہے, لازم نہیں ہے. گواہ ٹھہرانا کہ معاملہ ختم ہو گیا, مستحب ہے, پسندیدہ ہے, لازم نہیں ہے, اس کے بغیر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. باقی مشہادت اللہ, اور صرف اللہ کے لیے گواہی دو. ذالکم یعاد بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, یہی ہے اس کے یہی ہے جس کی نصیحت ہر اس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے آخر کے دن پر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے یعنی اس کی نافرمانی سے بچے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا مراد مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. یہ تقوی کی برکات دیکھیے, یہ آج ہمارے مسائل, لیکن اللہ کہہ رہے کس بنیاد پر لوں گے؟ تقوی اختیار کرو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, لیکن اس یقین کی ضرورت ہے. حدیث مبارکہ میں کہ جو بندہ اس آیت کو تھام لے یہ آیت اس کے لیے کافی ہو جائے گی. تقوی اختیار کرو اللہ نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا, تقوی اختیار کرو اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا, اللہ پر توکل کرو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. مشکلات میں ہم مبتلا, رزق کا مسئلہ ہمارا ہے, قرآن اس کا ذریعہ بتا رہا ہے تقوی اختیار کرو یہ مسائل سالو ہو جائیں گے. ان اللہ بالغ امری, بے شک اللہ اپنے کام کو پورا فرمانے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, بے شک اللہ تعالی نے ہر بات کے لیے ایک اندازہ مقرر فرما رکھا ہے. اب اگلی آیت میں آ رہا ہے جو خاص اس صورت میں مسائل آئے طلاق کے, ان کا ذکر حیض کے حوالے سے یا حاملہ خاتون کی عدت کے حوالے سے. اب ایک تو عام مسئلہ ہے کہ عام حالات میں کسی کو طلاق دی اور وہ خاتون جو ہے وہ اس کو حیض بھی آتا ہو اور وہ حاملہ نہ ہو, اس کے لیے تین طہر کی عدت ہے جو ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ آیت نمبر 228 میں. تو حیض آتا ہے, حاملہ خاتون نہیں ہے, وہ ڈسکشن تو وہاں پر آ گئی, وہ عام ہے تین طہر کی اس کی طلاق یعنی کہ عدت ہے طلاق کی تین طہر تک. واللائی, اب مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے جن خواتین کو حیض آنا بند ہو گیا ہو بڑھاپے کی وجہ سے. یہ ایک مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں ہے غیر معروف قرآن میں موجود ہے, کچھ خواتین کی بہت جلدی شادی ہو جائے حیض آیا ہی نہیں اور طلاق ہو جائے ان کا مسئلہ, اور اگر کوئی خاتون حاملہ ہو پریگننٹ ہو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہوگی, یہ مسائل ابھی آیت میں آ رہے ہیں جو خاص اسی صورت میں آئے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن, اور وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو گئی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہیں آ رہا, تمہاری بیویوں میں سے تمہاری عورتوں میں سے اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے. عام تین طہر ہے, یہ تین مہینے اور قمری مہینے شمسی کے اعتبار نہیں جن کے احکامات میں. واللائی لم یحضن, اور ان کی بھی کہ جن کو حیض نہیں آیا کم عمری کی وجہ سے, تو حیض آنا بند ہو گیا یہ نہیں آیا طلاق ہوئی, عدت ہوگی تین مہینے قمری. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور حمل والی جو خواتین ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے یعنی بچے کا پیدا ہو جانا, یہی تو چیک کرنا چاہا ہے شریعت نے, تو بچے کا پیدا ہونا ہی وہ عدت کو ختم کر دے گا. یہ بھی خاص اسی مقام پر مسئلہ طلاق کے ضمن میں آیا. اب پھر تقویٰ, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے, يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دے گا. کون پریشان نہیں آج ہم میں سے اپنے مسائل میں؟ اللہ کہنے آسانی پیدا ہوگی, لیکن کب؟ جب اللہ کی نافرمانی سے بچو, بڑے بڑے جو اللہ نے حرام قرار دیے رزق حرام سے بچو, بے پردگی سے بچو, جوئے اور سود سے بچو, جھوٹ سے بچو, یہ ممنوعات ان سے بچنا یہ ہے تقوی. دراصل اللہ کو صرف عبادت ہی پسند نہیں ہے, اس کا مطالبہ صرف ڈوز کے انجام دینے کا نہیں بلکہ وہ ڈونٹ سے بچنے کا بھی مطالبہ کرتا ہے, نافرمانی کے کاموں سے بچنے کا بھی مطالبہ کرتا ہے. یہ ہے تقوی. تو یہ کرے یجعل لہ من امرہ یسرا, اللہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم, یہ اللہ کا حکم ہے اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا. ومن یتق اللہ, پھر آیا تقوی, اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے, یکفر عنہ سیئاتہ, اللہ اس کے گناہوں سے دور فرما دے گا یعنی معاف فرما دے گا. ویعظم لہ اجرا, اور اس کو بڑا شاندار بدلہ عطا فرمائے گا. آخرت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. آیت نمبر دو, اللہ نے مشکل سے نکلنے کا راستہ دے گا, اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا, اللہ پر توکل کرو اللہ کافی ہو جائے گا. آیت نمبر چار, تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں آسانی پیدا فرما دے گا. آیت نمبر پانچ, تقوی اختیار کرو اللہ گناہ معاف فرمائے گا, شاندار بدلہ عطا فرمائے گا. میرے اور آپ کے دنیا کے مسائل کا حل بھی اور آخرت کے مسائل کا حل بھی, اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ ہمیں اپنے متقین بندوں میں شامل فرمائے اور اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب مزید کچھ تاکید ہو رہی ہے عدت کے دوران کے مسائل کی. اسکنوہن من حیث سکنتم وجدکم, تم جہاں رہتے ہو انہیں تم اپنی استطاعت کے مطابق وہیں رکھو, یعنی عدت کے دوران بیوی جو ہے وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی, نا نفقہ شوہر کے ہی ذمے ہے. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن, اور انہیں تنگ کرنے کے لیے نقصان نہ پہنچاؤ. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ, اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ بدائے حمل ہو جائے, بچے کی ولادت ہو جائے. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, یہاں تک کہ حمل واضح ہو جائے یعنی بچے کی ولادت ہو جائے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ, پھر وہ تمہاری خاطر دودھ پلائیں یعنی بچوں کو. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, تو انہیں ان کی اجرت دے دو. طلاق دے دی ہے, عدت گزر رہی ہے یا اور پرولونگ معاملہ ہو گیا ہے کسی فار اینی ریزن, تو اس دوران جب کہ وہ بچے کو دودھ پلائے گی اس عورت کو اخراجات دینے کی ذمہ داری اس مرد پر ہوگی. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اور تم آپس میں معقول طریقے سے مشورہ کر لو. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ, اور تم باہم نا اتفاقی کرو, شوہر دودھ پلوانا نہیں چاہ رہا اس عورت سے بیوی سے, یا بیوی انکار کر رہی ہے, فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, تو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی. اور البقرہ میں پڑھ چکے اس دوسری پلانے والی کو اجرت دینی ہوگی, نمبر ایک. نمبر دو, یہ دودھ پلانے پر زور کیوں دیتا ہے قرآن؟ آج ماڈرن سائنس ہمیں یہی لے کر آئی, میڈیکل سائنس یہی لے کر آئی کہ بچے کے لیے اہم ترین غذا ابتدائی ایام میں اس کی ماں کا دودھ ہے, اور اگر کہیں مسئلہ آ رہا ہے تو پھر کسی اور عورت کا دودھ, لیکن وہ انسانی غذا ایک عورت کے جسم سے نکلنے والی جو اس بچے کے لیے سب سے اہم ترین غذا, اس پر بھی زور دیتا ہے ہمارا دین. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, اور جس کو رزق دیا گیا ہو نفع تلا یعنی کم. فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, تو جو اللہ نے اسے عطا فرمایا اس میں سے اسے خرچ کرنا چاہیے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا, اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا یعنی مکلف ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اتنا جتنا اللہ نے اسے عطا فرمایا. یہ سب سورۃ البقرہ کے آخر میں پڑھتے ہیں آخری آیت میں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی انسان کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کی وسعت سے زیادہ مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, یقینا اللہ تعالی مشکل کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا. یہ پہلا رکوع مکمل ہوا, طلاق کے دن میں کچھ مسائل آئے. اب دوسرے رکوع میں اللہ اور رسول کے احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام, اور پھر نیک لوگوں کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا, اور آخری آیت میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. فرمایا وَكَأَيِّ مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ, اور کئی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی, سرکشی کی. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا, تو ہم نے ان سے سختی سے ان کا حساب لیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا, اور ہم نے انہیں بڑا ہی برا عذاب دیا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا, پھر انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا, اور ان کے کام کا آخری انجام خسارہ ہی تھا. جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے, اوپر آئے الفاظ تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں, اب بیان کیا جا رہا جو ان حدود کو پامال کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے. اعد اللہ لہم عذاب شدیدا, اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار فرمایا. فتق اللہ, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا اولی الالباب الذین آمنوا, اے عقل مندو اے ایمان والوں. قد انزل اللہ علیکم ذکرا, یقینا اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا. یہ ذکر کیا ہے؟ یاد دہانی یا اللہ کی طرف سے آنے والی نشانی, جس کو قرآن بینہ بھی کہتا ہے سورہ البینہ کی پہلی آیت میں. وہ کیا ہے؟ یہ ذکر مکمل کیسے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی یہ بینہ نشانی مکمل کیسے ہوتی ہے؟ دو چیزوں سے، رسولن رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ تمہیں تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی روشن آیات. یہ دو چیزوں سے اللہ کی حجت مکمل ہوتی ہے بندوں پر، کتاب جمع رسول. تاریخ میں یہ تو ثابت کیا جا سکتا ہے اللہ نے نبی بھیجے ہو، کوئی کتاب نہ دی ہو. یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے کتاب بھیج دی اور رسول کو نہ بھیجا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا. محض کتاب کافی نہیں، اللہ معلم بھی بھیجتا ہے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام. چار مرتبہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں رسول اللہ کے حوالے سے، جو یعلمہم الکتاب، وہ کتاب کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں. ابھی ہم نے سورہ جمعہ آیت نمبر 2 کی روشنی میں اس کو تفصیلاً سمجھا بھی. تو محض کتاب نہیں بلکہ معلم کی ضرورت بھی ہے، یہی اتھارٹی آف سنہ بھی ہے، سنت کی حیثیت بھی ہے. قرآن کو لیجیے، اللہ نے کہا سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں، اے نبی آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو واضح فرما دیں، تشریف فرما دیں کہ ان کے لیے کیا نازل کیا گیا ہے. تو کتاب پلس رسول سے اللہ کی حجت مکمل ہوتی ہے لوگوں پر، اس سے ذکر یا یاد دہانی مکمل ہوتی ہے، اس سے بینہ یعنی کھلی نشانی مکمل ہوتی ہے. یہ بات یہاں آ رہی ہے سورہ البینہ آخری پارے کی پہلی دو آیات میں بھی ذکر انشاءاللہ آئے گا. رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، رسول جو کہ تلاوت کرتے ہیں تم پر اللہ کی واضح روشن آیات. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے وہ انہیں نکالیں تاریکیوں سے نور کی طرف. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لائے اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے نیک، یدخلہ جنات، اللہ اسے داخل فرمائے گا باغات میں، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ نے اس کے لیے، ایسے شخص کے لیے بہت عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ان بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما. آخری آیت سورہ مبارکہ کی اللہ کی قدرت کا ذکر، اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے، ومن الارض مثلہن، اور زمین بھی انہی کی طرح. نوٹ فرمائیے، انہی کی طرح، 7 آسمانوں کی طرح. یہ واحد مقام قرآن کریم کا کہ جہاں قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی موجود ہیں. گو کہ اس وقت ہماری جو سائنس ہے وہ چند تھیوریز کی طرف ہمیں لے کر گئی ہے، کچھ تھیوریز تو سامنے آئی ہیں 7 آسمان اور 7 زمینوں کی مطابقت کی، لیکن ابھی تک کوئی اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکا ہے، ابھی تک آن نہیں ہو سکا ہے، اس لیے اس آیت کو متشابہات نہیں سمجھا جائے گا. لیکن قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ 7 آسمانوں کی طرح 7 زمین کا بھی مسئلہ ہے. واللہ اعلم. یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اسی اللہ کا حکم اترتا ہے، تمام کائنات میں اللہ ہی کا حکم جاری و ساری ہے. لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالی ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور یقینا اللہ تعالی نے ہر شے کا علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد سورہ التحریم، 2 رکوع اور 12 آیات مشتمل مدنی سورت ہے، اور جیسے کہ عرض کیا گیا کہ سورہ طلاق میں خاندانی معاملات کی ایک انتہا ناچاقی، جس کا نتیجہ طلاق پر جاتا ہے. سورہ تحریم میں تفصیل بیان کی جا رہی ہے خاندانی معاملات کی دوسری انتہا، جس میں محبت اور موافقت شوہر اور بیوی کے درمیان اتنی زیادہ ہو جائے کہ اللہ اور رسول کے احکامات پر سپرد چلے جائیں، اس سے متنبہ کیا گیا. پہلے رکوع میں ہم دیکھیں گے شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کے لیے رہنمائی، اور پھر والدین، خاص طور پر والد جو کہ سربراہ خاندان ہے، اس کے لیے گھر والوں کے حوالے سے ذمہ داریاں. یہ تفصیل انشاءاللہ پہلے رکوع میں آئیں گی. پس منظر میں ایک واقعہ بھی، بلکہ ایک سے زائد واقعات مفسرین بیان فرماتے ہیں جس کے ذیل میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. ایک ہی واقعہ جو اکثر مفسرین نے بیان کیا، جو بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتب میں ملتا ہے، کہ دو ازواج مطہرات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کسی اور زوجہ کے حوالے سے کچھ پلاننگ کی کہ رسول اللہ غالباً ان کے سامنے زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، تو کچھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ ہماری طرح توجہ بڑھ جائے. کوئی بدنیت ہی نہیں تھی، توجہ بڑھانا مقصود تھا. تو یوں کیا کہ بھائی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاتون کے پاس بھی آئیں، جس زوجہ کے پاس بھی، تو کہہ دے کہ آپ فلاں کے پاس جاتے ہیں، شہد استعمال کرتے ہیں مخصوص قسم کا، تو آپ کے منہ سے کچھ بوس ہی آتی. یہ انہوں نے پلان کیا. اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے ایک کے پاس پہنچے تو انہوں نے شکایت کر دی. اللہ کے رسول نے اپنی ازواج مطہرات کی خواہشات کے پیش نظر اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں استعمال نہیں کروں گا. اب آپ کی ذات کے حوالے سے مسئلہ نہیں تھا، لیکن امت کی آپ کے ساتھ محبت کا عالم یہ کہ وہ آپ کی ایک ایک سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کرے گی. تو ممکن تھا کہ آپ نے ذاتی ناپسند کے حوالے سے ایک چیز کو ترک کر دیا ہو, امت اس کو اپنے اوپر حرام سمجھ لے, یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. اس پر توجہ دلا دی گئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ پس منظر ہے, اس کا آغاز کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لما تحرم ما احل اللہ لک, کیوں اس شے کو آپ حرام ٹھہراتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ اب یہاں نوٹ کیجئے, ایک چیز حلال تھی, آپ نے صرف اپنے اوپر اس کو ناپسند کیا ہے. تو جو لوگ دھڑلے کے ساتھ حرام چیزوں کو حلال کر لیتے ہو, یہ سود حرام تھوڑی ہے, وہ تو اس زمانے کا تھا, سٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حرام کو حلال ٹھہرا لیتے ہو تو ان پر کتنا غضب ہوگا اللہ تعالیٰ کا, اس کا اندازہ کر لیجیے. اللہ کے رسول نے کیا کیا, کسی حرام کو حلال نہیں کیا معاذ اللہ, ایک حلال کو بس ناپسند کیا ختم, وہ بھی کسی بیوی کی, زوجہ محترمہ کی, ازواج مطہرات کی خواہش کے پیش نظر. اللہ نے تنبیہ فرما دی. کیوں؟ آپ نمونہ ہیں امت کے لیے. امت حرام ہی نہ سمجھ لے, کانسیپٹ بگڑ جائے گا. کیوں؟ حلال حرام کا اختیار اللہ کو حاصل ہے یا اس کی پرمیشن سے اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو. سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہم پڑھ چکے, رسول جس بات کا حکم دے اسے مانو, جس رسول جس بات سے منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لما تحرم ما احل اللہ لک, کیوں اس بات کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال فرمائی ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک, اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہوئے, واللہ غفور رحیم, التفات آ گیا, اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اب یہ ایک فیملی تھی, انسان تھے, ان کے بھی ایسے جذبات ممکن تھے, اللہ نے معاف فرما دیا. تو ایک تو یہ بھی ہمارے لیے تسلی ہے کہ ایسی اونچ نیچ پاسبلٹی ہے کہ ہو جائے, لیکن رویہ کیا ہونا چاہیے, ٹاپ پر محبت اللہ کی ہوگی, باقی محبتیں اس کے تحت ہوں گی. ٹاپ پر اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہوگی, بقیہ اطاعتیں اس کے تحت ہوں گی. ابو داؤد شریف کی حدیث, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی ایسی اطاعت کرنا جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. تو اللہ کے رسول نے تو حلال کو چھوڑ دیا تو تنبیہ آ گئی, امت کو کتنی تنبیہ کی جا رہی ہوگی, لیکن بیویوں کی خواہشات کے پیش نظر حرام کو حلال نہ کر لینا یا اللہ کی حدود کو پامال نہ کر لینا. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, یقیناً اللہ نے اے لوگوں تمہارے لیے, اب پوری امت سے خطاب ہے, لکم تمہارے لیے, تحلۃ ایمانکم, تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کیا. اللہ کے رسول نے بھی قسم کھائی ہوگی, اس کا کفارہ بیان کر دیا گیا تھا سورہ المائدہ آیت نمبر 89 میں, اس کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ قسم توڑیے اور یہ کفارہ دیجئے. سورہ المائدہ آیت 89 میں کفارہ آ چکا, قسم توڑے آدمی اگر تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے پورے دن کا, جو افسر درجے کا خود کھاتا ہے, یا 10 مسکینوں کو لباس پہنائے, یا ایک غلام کا آزاد کرنا, یا 3 دن کے روزے رکھنا. تو قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, یقیناً اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر فرما دیا ہے. واللہ مولاکم, اور اللہ تمہارا مولا, تمہارا کارساز ہے. وہو العلیم الحکیم, اور وہ خوب علم رکھنے والا, حکمت والا ہے. اس کے بعد ایک اور پس منظر میں واقعہ ہے, بعض مفسرین نے اگلی آیت کو بھی اسی واقعے سے منسلک کیا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. بہرحال ایک زوجہ محترمہ کو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات بتائی, وہ راز راضی ہے, تفصیل میں معلوم نہیں اس کی, انہوں نے دوسری زوجہ محترمہ کو بتا دیا. بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت حفصہ کو بتایا تھا, انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دیا تھا. اب جیسے ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی دوستیاں تھیں تو ظاہری بات ہے کہ ان دونوں کی بھی دوستیاں ہوں گی, تو کچھ خوشگپی میں معاملہ ہو گیا ہوگا, سب اللہ عالم. لیکن یہ کہ راز فاش ہوا, اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ راز فاش ہو گیا ہے, اور جن زوجہ نے راز کو فاش کیا تھا آپ نے ان کو بس بتا دیا کہ ایسا ہو گیا ہے. سلطنش نہیں کی زیادہ زیادہ, اوپر ہی اوپر سے انہوں نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا, تو کہا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. یہ پس منظر ہے جس میں اگلی آیت آ رہی ہے, اور نوٹ فرمائیے کہ جو عربی گرامر سے واقف ہوتے ہیں حضرات و خواتین, یہاں ضمیریں بہت زیادہ ہیں, ضمیریں بڑی گھومتی ہیں, ترجمے میں بڑی دقت پیش آتی ہے. فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ سے ایک راز کی بات کہی, فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ, اب عربی گرامر والے جانتے ہیں, اب ساری ضمیریں آ رہی ہیں آگے, فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ, جب ان زوجہ محترمہ نے اس بات کو بتا دیا کسی اور زوجہ محترمہ کو, واضح کر دیا, وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اللہ نے ظاہر فرما دیا اس راز کے ظاہر ہونے کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْدٍ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ کی خبر دی زوجہ کو کہ راز فاش ہو گیا, اور کچھ سے اعراض کیا. فلما نبأها به, تو جب انہوں نے ان زوجہ کو یہ بات بتائی کہ راز فاش ہو گیا، قالت من انباک ھذا، انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کس نے بتا دیا، یہ ذرا شوخی پن ہے، آپ کو کس نے بتا دی یہ بات، اچھا اس نے تو نہیں بتا دیا، یا اگر دونوں یہ خواتین تھی عائشہ تو نہیں بتا دیا، نہیں، قال نبأنی العلیم الخبیر، فرمایا کہ مجھے تو اس ہستی نے بتایا جو علم رکھنے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ گھر کے معاملات بھی ہیں، ایسا ہو جایا کرتا ہے، یہ نمونے بھی ہمارے سامنے آ رہے، لیکن ہدایت کیا ہے، ٹاپ پر اللہ کی اطاعت رہے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اوپر رہے گی۔ مزید یہاں پر نوٹ کیجئے سنت کی اہمیت، اللہ نے بتایا نا رسول اللہ کو راز فاش ہو گیا، اللہ نے کہاں بتایا، قرآن میں ہے کہیں، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا، معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وہی آتی تھی، اس کی کنفرمیشن اللہ قرآن میں دے رہے ہیں، یہ اتھارٹی آف سنت ہے، حجیت حدیث ہے، سنت کی اہمیت کا ثبوت ہے جو قرآن سے ہمیں مل رہا ہے۔ ان تتوبہ الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو تو تمہارے دل تو اس طرف مائل ہو ہی چکے ہیں، اکثر تراجم میں لکھا ہے کہ تمہارے دل تو ٹیڑھے ہو ہی چکے ہیں، یہ ترجمہ غیر محتاط ہے اور صحیح بھی نہیں ہے گرامیٹیکلی اسپیکنگ۔ سغت کے معنی مائل ہو جانا، ہاں قرآن میں ایک اور مقام پر یہ سغت الہ کے ساتھ آیا ہے، شیاطین القا کرتے ہیں اپنی باتوں کو نافرمانوں کے دلوں پر، وہ ہے سغت الہ کے ساتھ، وَلِتَسْقَى إِلَيْهِ، تو الہ یہ پروپوزیشن ہے عربی کے اندر، حرف جار ہے، اس کے ساتھ سغت آئے گا تو معنی ٹیڑھے ہونے کے ہیں، لیکن سغت الہ کے بغیر آئے گا تو معنی مائل ہونے کے ہیں۔ انگریزی کا بھی اصول ہے، گفٹ کے معنی دینا گیو اپ روک دینا، لک کے معنی دیکھنا لک ان ٹو انویسٹیگیشن کرنا، پریپوزیشن ایڈ ہونے سے معنی بدلتے ہیں نا، تو یہاں الہ نہیں ہے، الہ کے بغیر سغت آئے گا تو معنی ہوں گے رجوع ہو جانا، بھائی کس کے بارے میں بتا رہا تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ان تتوبہ الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کے حضور میں، فقط صغت قلوبکما، تو یقیناً تم دونوں کے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، یہ تو تسلی ہے، ساتھ ہی ایک تنبیہ بھی ہے، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے ان کے مقابلے میں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ ان کا پشپنا اور مولا ہے، اور جبرائیل ان کے رفیق اور دوست ہیں، اور اہل ایمان میں سے نیک لوگ ان کے صالح اور نیک اہل ایمان جو ہیں وہ ان کے دوست ہیں، یہ سب ان کے دوست ہیں رفیق ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور فرشتے ان کے علاوہ مددگار ہیں۔ یہ تنبیہ بھی آگئی ان کو، اور التفات بھی اللہ کا کہ تم تو توبہ کی طرف مائل ہو چکی ہو۔ یہ دو کے سیغے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دو ہی ازواج مطہرات کا معاملہ تھا، جن کی تفاصیل ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ ان کا رب ان کے لیے اور بیویاں بدل دے جو تم سے بہتر ہوں گی۔ یہ بھی تنبیہ ازواج مطہرات کو، لیکن یہ اللہ کا اعجاز ہے قرآن میں کہ تنبیہ کے الفاظ میں ازواج مطہرات کی تکریم بھی آ گئی۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں بالفرض، ہوا نہیں ایسا، تو قریب ہے کہ ان کا رب ان کے لیے اور بیویاں بدل دے تم سے بہتر ہوں گی۔ کیسی ہوں گی؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا، فرما برداری اختیار کرنے والی، ایمان لانے والی اور اطاعت گزار اور توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی۔ سائحات کے دو ترجمے ممکن ہیں، روزہ رکھنے والی یا دنیا کی لذات سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی، دونوں مفاہیم ٹھیک، طیبات بیوہ، وابکارا اور قوالی۔ اب نوٹ فرمائیے، اتنی عمدہ صفات آئیں اس میں، یہ تمام کی تمام صفات ازواج مطہرات میں موجود تھی، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ثبوت نہیں کہ آپ نے کسی زوج محترمہ کو طلاق دی ہو، گویا اگر اللہ بدلتا تو یہ صفات والی خواتین دیتا، تو انہی الفاظ میں ازواج مطہرات جو تھیں ان کی ہی تکریم آ گئی کہ ان میں یہ صفات موجود ہیں، اللہ اسے راضی ہے، ایک تنبیہ بس آ گئی تھی کہ ان کے خلاف مت جانے کی کوشش کرنا۔ بس یہ تو ہوا گھر کے معاملات کے اندر، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں کہ ٹاپ پر محبت اللہ کی اور ٹاپ پر محبت اللہ کی رسول کی، اور اطاعت بھی اللہ اس کے رسول کے اوپر رہے گی، بقیہ معاملات چاہے گھر میں ہو یا باہر ہو اس کے زیر تحت رہیں گے، اتنی موافقت نہ ہو جائے گھریلو معاملات میں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پامال ہو جائیں۔ اب خاندان کا گھر کا دوسرا ڈائمنشن اولاد کے حوالے سے، یا خاص طور پر گھر کا سربراہ، اس کے تحت بیوی بھی ہوگی اس کے تحت اولاد بھی ہوگی۔ سربراہ خاندان کو اہم ہدایات، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، او انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جن کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر تنخو اور انتہائی زور آور فرشتے متعین ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون, اور کرتے وہی ہے جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. یہ ایک سربراہ خاندان کی ذمہ داری, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. پورے قرآن نے کہیں نہیں لکھا کہ اپنی بیوی کو یہ لا کے دو اور بولا کے دو. ہاں یہ ہے اچھا سلوک کرو اتنا مل جائے گا. پورے قرآن نے کہیں لکھا کہ اولاد کو لباس لا کے دو, اولاد کی دنیا کی تعلیم کا خیال رکھو, اولاد کی صحت کا خیال رکھو, اولاد کے لیے مکان تعمیر کرو. پورے قرآن نے کہیں نہیں لکھا ہے. اسی کے ہر انسان کر رہا ہے, انسان کے جانور بھی کر رہے ہیں, تو بتانے کی ضرورت نہیں. جس چھ سے انسان توجہ ہٹاتا ہے قرآن اس پہ زور دے رہا ہے, ان کی آخرت کی فکر کرو, تم ان کے ذمہ دار ہو. بخاری کی حدیث, کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم اس ہر ایک نگہبان ہے اور اس کے زیر تحت لوگوں سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا کیا کیا ان کے ساتھ. اور بتایا وہ جہنم بڑی شدید ہے اور وہاں داروغے جو بڑے سخت ہیں, وہ ذرا نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی. ان کو مقرر کیا جہنم کا عذاب دے دے پر وہ ذرا نہیں چوکیں گے اس سے. کیا آج ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کا ہاتھ جلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں چولہے کے اندر؟ ایک چنگاری چند سیکنڈ بھی اس کے ہاتھ پر ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک دانا نکل آئے تو ہم چلا اٹھتے ہیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہو گیا. ذرا بخار اس کو ہو جائے تو دوڑتے پھرتے ہیں اس کو لے کر. کیا یہی اولاد جہنم میں جا رہی ہو؟ یہ خدمت ہے اس کے ساتھ کوئی؟ یہ اس سے سلوک ہے اس کے ساتھ؟ بیوی اللہ نہ کرے اس کا ہاتھ جل جائے اگر چولہے کے اندر, اتنا افسوس ہوگا ہمیں. لیکن وہ پوری کی پوری اگر جہنم میں جا رہی ہو تو یہ اسے سلوک ہے اس کے ساتھ. قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کل ہی اولاد کھڑی ہوگی, اللہ اس نے دنیا جہاں کی نعمتیں لا کے دے دی, میرے باپ نے دنیا جہاں کی ایجوکیشن مجھے دلا دی لیکن تیرا دین نہیں سکھایا, تو یہ باپ ہی پکڑا جائے گا اللہ کے ہاں. تمہاری ذمہ داری تھی, کھلا سکتے تھے, پلا سکتے تھے, پہنا سکتے تھے, بسا سکتے تھے, میری کتاب کیوں نہیں پڑھائی, میرا دین کیوں نہیں سکھایا ان کو؟ بیوی کو تم لباس لا کے دے سکتے تھے, زیور لا کے دے سکتے تھے, تقریبات میں لے جا سکتے تھے, شاپنگ میں لے جا سکتے تھے, نہ جانے کیا کچھ لا کے دے سکتے تھے, میری کتاب میرا دین کیوں نہیں سکھایا تم نے؟ وہ خود میری ہو جائے گی, اللہ میں تھوڑی گھر سے باہر جاتی تھی, یا اللہ میرے پاس مواقع تھوڑی تھے, یہ میرا شوہر تھا, یہ مجھ پر نگے باندھتے, اس سے پوچھتے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, یہ ہے اصل ذمہ داری. باقی تو دنیا کا ہر انسان, کیا میں عرض کیا کر چکا ہوں, جانور بھی کر رہے ہیں. کوئی ماں باپ قطعا بے پرواہ نہیں ہوتے اپنی اولاد کی صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, کھانے کے حوالے سے, لباس کے حوالے سے, گھر کے حوالے سے, ہر کوئی کر رہا ہے. اس سے انسان روح گردانی کرتا ہے. قرآن نے اس کی طرح توجہ دلائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس پر تندخو زور آور فرشتے متعین ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے تو اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون, اور کرتے وہی کچھ ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین کفروا, اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لا تعت اليوم, آج کے دن معذرت پیش نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون, بے شک تمہیں وہی کچھ بدلے میں دیا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. یہاں کافر کون ہے؟ نوٹ فرمائیے, ایک حکم آئے اس کے بعد کفر کا لفظ آئے, مراد یہ ہے اس حکم پر عمل نہ کرنا. سورہ عمران آیت نمبر 97, لوگوں پر اللہ کی طرف سے ذمہ داری لگائی گئی, جو اس گھر تک پہنچنے کا حق استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے. ومن کفر, اور جو کفر کرے, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز. یعنی جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے وہ کافر ہے عملی اعتبار سے. اسی لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا, چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے, اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں. حکم کے بعد کفر کا لفظ آئے, مراد ہے حکم پر عمل نہ کرنا. جو لوگ آج آخرت کی تیاری نہیں کر رہے, اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کر رہے, سخت مقام قرآن کا, گویا وہ عملی اعتبار سے کفر کر رہے ہیں, کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی. انما تجزون ما کنتم تعملون, تمہیں وہی کچھ دیا جائے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے. ان الفاظ سے ہمارے یہاں جو مروجہ تصورات ہیں, عیسیٰ علیہ ثواب کے, اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے. ایک غنڈا, ایک بدماش, ایک شرابی مر گیا اور پیچھے لاکھوں روپے دے کے سینکڑوں قرآن ختم کرا دیے گئے, عیسیٰ علیہ ثواب ہو رہا ہے, کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ شرابی, کبابی, غنڈا, سود خور, لاکھوں روپے چھوڑ کے گیا پیچھے قرآن خوانی ہو رہی اس کے پیچھے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ان نما تجزو نما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ دیا جائے گا جو کچھ تم کرتے تھے. ہاں صدقہ جاریہ کا ثواب اس لیے ملتا ہے کہ بندہ خود اپنی زندگی میں جاری کر کے گیا ہے، مال دے کے گیا اللہ کے راستے میں، خود دے کے گیا ہے. اولاد نیک ہے تو اولاد کو نیک بنا کے گیا ہے، علم سے فائدہ ملے گا تو علم خود کسی کو دے کے گیا ہے، یہ اس نے اس کا اپنا پورشن شامل ہے، اس کا ثواب ملے گا یقینا. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا، یہاں تک تو ٹھیک ہے. ادروائز انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ دیا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. ورنہ ظالموں، شرابیوں، کبابیوں، حرام خوروں، سود خوروں سب کو اسی طرح ملنا شروع ہو جائے تو یہ غریب آدمی جو متقی اور پرہیزگار تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کی اولاد کے پاس چند ٹکے کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ قرآن کس طرح پڑھوائیں گے لوگوں سے؟ کیا اللہ تعالیٰ امیروں کا رب ہوا غریبوں کا نہ ہوا؟ امیروں کو نوازے گا غریبوں کو نہیں نوازے گا؟ اتنی بے انصافی اللہ کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سارے تصورات کی نفیس کے اندر ہو کا بھائی تم، ان نما تجزاؤ نما کنتم تعملون، تمہیں صرف وہی کچھ دیا جائے گا جو کچھ کے تم دنیا کے اندر کرتے تھے. اس کے بعد دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا، جس نے ابتدا میں توبہ کی طرف توجہ دلائے گی، سچی توبہ، اور پھر خواتین کے حوالے سے یہ بات آئے گی کہ اخلاقیات کے اعتبار سے، آخرت کی فکر اور تیاری کے اعتبار سے ان کا تشخص بالکل ڈفرینٹ ہے مرد سے. دنیا کے نظام میں وہ شوہر کے تابع ہیں گھر کے نظام کو چلانے کے لیے، لیکن اخروی تیاری کے اعتبار سے، آخرت کے درجات کے حصول کے اعتبار سے وہ اور مرد بالکل برابر ہیں، جو چاہے آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ. اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہارے گناہوں کو دور فرما دے گا، یعنی معاف فرما دے گا. ویدخلکم جنات، اور باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں فرمائے گا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے. یہ نتائج ہیں اس کے. سچی توبہ کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی وضاحت فرماتے ہیں، پانچ باتیں. نمبر ایک، گناہ ہو جائے تو سچی ندامت ہو دل میں، جس کا اظہار زبان سے بھی ہو، استغفر اللہ کے کلمات احادیث میں بھی، قرآن میں بھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی، زبان سے بھی اس کا اظہار. یہ ندامت نمبر ایک. نمبر دو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لے بندہ. نمبر تین، گناہ کو بالفعل چھوڑ دے. توبہ کے معنی لوٹ آنے کے، اصل میں لوٹ آنا، گناہ سے باز آ جانا. نمبر چار، بندوں کی غلطی کی تو بندوں سے معافی مانگنا ضروری ہے، اللہ معاف نہیں فرماتا حقوق والی بات کو. نمبر پانچ، حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، اب تک جتنا اپنے آپ کو گناہ کی لذت کے حصول میں کھپایا تھا تو اس کی نحوست آ گئی نا، اب اتنا بلکہ اس سے زیادہ اللہ کی اطاعت میں لگاؤ تاکہ گناہوں کی نحوست دور ہو جائے اور پاکیزگی تمہیں حاصل ہو جائے. یہ پانچویں شرط حضرت علی لگاتے ہیں اس پہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سچی توبہ ہے. یہ بندہ کرے، بڑے انعامات اللہ تعالیٰ کے. ہم پڑھ چکے سورہ زمر آیت نمبر 53 کی روشنی میں تفصیلات وہاں میں نے عرض کی تھی. اللہ کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یا فرما دے گا، دونوں ترجمے ممکن ہیں. لیکن کب؟ سچی توبہ کے ساتھ آؤ، ان گناہوں کے کیمپ سے نکل کر نیکیوں کی بہاروں کی طرف آ جاؤ، گناہگاروں کے کیمپ سے نکل کر صالحین کے کیمپ کی طرف آ جاؤ. یہ اصل لوٹنا اللہ کو پسند ہے. اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کے حضور میں سچی اور پکی توبہ. اور اسی کا بھی نظام کیا ہوگا؟ انسان کی زندگی بتائے کہ ہاں، یہ فرائض اور واجبات پر عمل کرنے والا، یہ حرام اور ممنوع سے بچنے والا ہے، یہ نمازی ہے، یہ سود خوری سے بچتا ہے، یہ بے پردگی کی محافل میں نہیں جاتا، یہ خاتون اگر ہے تو یہ بے پردہ نہیں گھومتی ہے، یہ آفس میں جاتا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ دکان پر بیٹھتا ہے یہ جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا ہے، یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. یہ زندگی ثبوت پیش کرے بندے کا یہ توبہ. اور یہ توبہ اگر ہو، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. مسلم شریف کی بڑی پیاری حدیث، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک بندہ اونٹ پہ چلا جا رہا تھا صحرا میں، اس کا اونٹ، وہ سویا کچھ دیر کے لیے، آنکھ کھلی تو اونٹ گم ہو گیا ساز و سامان سمیت، بڑا تھکار، اس نے تلاش کیا، تھکار کے دوبارہ وہ لیٹ گیا کہ شاید نیند میں ہی موت آ جائے. دوبارہ اس کی آنکھ کھلی، یہ لطیفہ نہیں، مسلم کی حدیث ذہن رکھیں اس کو. دوبارہ اس کی آنکھ کھلی، دیکھتا اس کا اونٹ اس کے ساز و سامان سمیت واپس موجود. اس کو گویا اس کی زندگی مل گئی, وہ کہنے لگا خوشی میں دیوانہ ہو کر, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ خوشی میں دیوانہ ہو گیا تو زبان پر یہ الفاظ آ گیا, بہت خوش تھا, زندگی مل گئی واپس. جو بندہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے اس اونٹ والے سے زیادہ اللہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اس موضوع پر میرا ایک کیسٹ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا, آڈیو کیسٹ ہے, اللہ کی حضور دعا اور توبہ, وہاں اس پہ تفصیل مزید مل جائے گی انشاءاللہ. یوم لا یقضی اللہ النبی والذین آمنوا معا, جس دن اللہ رسوا نہیں فرمائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو, یعنی اس دن کی ذلت اور رسوائی سے اہل ایمان محفوظ کر دیے جائیں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دوڑتا ہوگا. سامنے نور ایمان, دائیں ہاتھ کی جانب نور عمل. تفصیل آ جائے گی سورہ الحدید آیت نمبر 12 کی روشنی میں. یقولون, وہ یہ دعا کرتے ہوں گے, ربنا اتمم لنا نورنا, اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور مکمل فرما دے. احادیث میں تفصیل ہے, کچھ لوگوں کا نور تو اتنا ہوگا کہ مدینے سے صنعاء تک پھیلا ہوا ہوگا, اتنا طویل. کچھ لوگوں کا نور اور کم ہوگا, کچھ کا اتنا کم ہوگا کہ ان کے انگوٹھوں تک خالی روشنی ہوگی. تو جن کا نور کم ہوگا وہ دعا کر رہے ہوں گے, ربنا اتمم لنا نورنا, اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما. واغفر لنا, اور ہمیں بخش دے, انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایو نبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, کفار و منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور وہ لوٹنے کے اعتبار سے بری جگہ ہے. یہاں لفظ آیا جاہد کا, جہاد کا, اسی کے منافقین کے خلاف قتال نہیں ہوا ہے. وہ کلمہ وہ مسلمان تھے, ان کے سازشوں کو توڑنے کی بات تو کی گئی ہے لیکن قتال ان کے خلاف نہیں ہوا. اسی سے واضح ہوتا ہے کہ جہاد عام ہے اور قتال خاص ہے, جو جہاد کے پورے مکمل پروسیس میں اینڈ پر آتا ضرور ہے. لیکن جہاد از ناٹ ایکویلنٹ ٹو قتال, وہ جنگ ہے, وہ ایک الگ ہے, اس جہاد کے مستقل پروسیس میں اینڈ پہ آتا ہے. مزید یہ بات اس سورت کے مضامین سے اس کا تعلق کیا ہے, گھر میں بھی بیجا نرمی سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو بیجا نرمی نہ ہو, محبت اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ نرمی اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ اللہ کے احکامات پامال ہونا شروع ہو جائیں. یہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی نہیں, فغلب علیہم, سختی کیجئے ان پر. ومأواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. اس کے بعد جو آخری آیات آ رہی ہیں اس میں, جیسے کہ میں نے عرض کیا, خواتین کے حوالے سے خاص بات آ رہی ہے. دو نافرمان عورتوں کا ذکر اور دو فرما بردار خواتین کا ذکر انشاءاللہ آئے گا. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ گھر کا نظام چلانے کے لیے شوہر کو ایک درجہ اوپر رکھا بیوی سے اللہ تعالیٰ نے, تاکہ نظام صحیح طرح چل سکے. لیکن اخلاقیات کے دائرہ کار کے اعتبار سے, آخرت کی تیاری کے اعتبار سے بیوی کا اپنا علیحدہ تشخص ہے, اور وہ اسی اعتبار سے اللہ کے ہاں روز قیامت جواب دہ ہے. اس بات کو واضح کرنے کے لیے چار خواتین کی مثال, دو نافرمان اور دو فرما بردار. فرمایا, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط, اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھروں میں تھیں. فخانتاہما, تو ان دونوں نے خیانت کی روش اختیار کی. یہ خیانت جو ہے معاذ اللہ کسی بدکاری کی نہیں, بلکہ خیانت کس معاملے میں, یہ دونوں خواتین یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی نبی کے مشن میں شریک نہیں تھی, اس مشن کے ساتھ خیانت انہوں نے کی تھی, فرمانبردار نہیں تھی اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والی نہیں تھی. اس میں بدکاری کا تصور کسی اور اعتبار سے معاذ اللہ نہیں آنا چاہیے. اس لیے قرآن کا بیان ہے سورہ النور میں, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. تو یہ خیانت دراصل اس مشن میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے اور رسولوں کی نافرمانی کی وجہ سے. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, تو وہ دونوں اللہ کے وہ دو رسول ان دونوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین, اور ان دونوں خواتین سے کہہ دیا گیا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. رسول اللہ کے نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, لیکن بیویوں کے کام نہیں آ سکتے. یہی معاملہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا، بخاری میں تفصیل موجود. حضرت صفیہ سے کہا، اے محمد کی پھپھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں. کہاں اللہ کے رسولوں کا یہ معاملہ، اور کہاں امت کے جاہل قسم کے صوفیاء کا یہ معاملہ کہ ان سے جڑ جاؤ تمہاری بخشش ہو جائے گی، یہاں حاضری دے دو تو بخش دیے جاؤ گے، اس بہشتی دروازے سے گزر جاؤ تمہاری بخشش ہو جائے گی، یہ پیلا کلر تمہیں پھینک دیا گیا تم معاف کر دیے جاؤ گے، یہ دادا دربار پہ چڑھا دو تمہاری بخشش ہو جائے گی، فلا فلا کو پکار لو تم معاف کر دیے جاؤ گے، یہ نذرانے مٹھیاں گرم کر دو تمہاری بخشش ہو جائے گی، فلا سے تعلقات استوار کر لو تم معاف کر دیے جاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رسولوں کی بیویوں کو کہہ رہے کہ رسول بھی اپنی انا فرمان بیویوں کے کام نہیں آ سکے. اللہ کے بعد سب سے بڑے ہستی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو کہہ رہے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، تو کیا اس کے بعد کسی کا کوئی حیثیت کوئی مقام ہے کہ وہ کسی انسان کے کام آ سکے؟ یہ ہے تو دو چار کی طرح قرآن واضح کرتا ہے. اسی لیے مرض کرتے ہیں سمجھ کے ایک مرتبہ جو قرآن کو پڑھ لے، کم از کم ایک مرتبہ، کم سے کم اس نوع کے شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ کسی غیر اللہ کو پکارے یا اس طرح کی جاہلانہ توقعات وابستہ کرنا شروع کر دے. ان توہمات میں، ان برائیوں میں انسان کبھی ملوث نہیں ہو سکتا اگر کم از کم ایک مرتبہ قرآن کو سمجھ کے پڑھ جائے. اللہ ہمیں ان آیات کا فہم عطا فرمائے اور جو رہنمائی سامنے آ رہی اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. اپنے خواتین میں سے دو کا ذکر. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی. حضرت آسیہ سلام علیہا نیک خاتون. اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا. ونجنی من فرعون وعمله، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالمین کی قوم سے بچا لے. اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ بھی ایسے ہی فرمایا، لیکن ایک برے ماحول میں ایک عمدہ کردار. مزید ایک اور کردار، حضرت مریم سلام علیہا. ومریم ابنت عمران اللتی احسنت فرجہا، اور عمران کی بیٹی مریم حضرت مریم سلام علیہا، جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت فرمائی. فنفقنا فیہ من روحنا، تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور انہوں نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی. یہ پھونک دیا جانا اللہ کا خاص کلمہ کن، جسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر والد کے ہوئی. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور انہوں نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی. وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما برداری اختیار کرنے والیوں میں سے تھی. اب نوٹ فرمائیے یہاں تجزیہ کیا ہے. ایک بہترین ماحول تھا نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کا، لیکن بیویاں نافرمان. ایک بہت ہی بدترین ماحول تھا فرعون کا، لیکن بیوی فرما بردار اللہ کی حضرت آسیہ. حضرت مریم کا تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے. حضرت زکریہ اللہ کے نبی، انہوں نے کفالت کی، ماحول بھی عمدہ، اور خاتون حضرت مریم سلام علیہا وہ بھی عمدہ. تو یہ برا ماحول تھا فرعون کا، خاتون بہترین. بہترین ماحول تھا لوط علیہ السلام نوح علیہ السلام کا، اور خواتین نافرمان تھی. یہ مسئلہ انسان کے اپنے اوپر ہے، اس میں تڑپ ہوگی، طلب ہوگی، اللہ برے ماحول میں بھی اس کو ہدایت عطا فرما سکتا ہے. اور جو خود بگڑنا چاہے تو چاہے کتنا ہی بہترین ماحول ہو تب بھی بگڑ ہی جائے گا وہ. باقی مثال حضرت مریم سلام علیہا کی، یہ ماحول بھی بہترین تھا حضرت زکریہ کا، اور خاتون بھی بہترین تھی. ایک مثال آئے گی بالکل ڈاک، بدترین ماحول اور جوڑا بھی بدترین. ابو لہب کی مثال، شوہر بھی بدترین، اس کی بیوی بھی بدترین، دونوں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن. ماحول بھی خراب تھا، اور خاتون بھی اور اس کے شوہر بھی وہ بدترین تھے. یہ 10 سورتیں مکمل ہوئی الحمدللہ، سورت الحدیث سے سورہ التحریم تک، جس میں عرض کیا طویل مدنی سورتوں کے خلاصے آئے، ہلا دینے والی سورتیں. اور عرض کیا گیا تھا یہ وہ مقام قرآن کریم کا جو آج کے مسلمانوں کے لیے اہم ترین، کہ جس میں ان کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان میں سے 6 سورتیں جو ہیں اس منتخب نصاب میں شامل قرآن کریم کے، جس کو معتمد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے عوام الناس میں قرآن فہمی کو عام کرنے کے لیے مرتب فرمایا، جو آڈیو ویڈیو کیسٹس میں، سی ڈیز میں اویلیبل ہے، کتابچوں کی صورت میں اویلیبل ہے، اور اسی کے کورسز کرائے جاتے ہیں کورسپونڈنس کے ذریعے سے بھی. قرآن اکیڈمی لاہور میں جو ہماری ہے، ون ایئر کورس قرآن اکیڈمی کراچی میں ہوتا ہے، اس میں بھی اس کی تعلیم دی جاتی ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کی دینی ذمہ داریاں سامنے آ جائیں. ان 10 میں سے 6 صورتیں، اس کے مفصل دروس بھی اویلیبل ہیں، سورہ حدید، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ التغابن، سورہ منافقون اور سورہ التحریم، ان 10 میں سے یہ 6 صورتیں ہیں جو اس منتخب نصاب میں شامل کی گئی. اس کے بعد اب سورہ الملک آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ 10 مدنی صورتیں مکمل ہوئیں، اب پھر ہم مکی جنت میں آ جائیں گے. اور قرآن کریم کے آخری یہ جو 2 پارے ہیں، خالص ان کا موضوع ہے فکر آخرت، جنت جہنم، قیامت کی ہولناکی، وہاں کے نتائج، جنت کی نعمتیں، جہنم کا عذاب. مستقلاً یہی بات آ رہی ہے. جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ ایک یہ ہے کہ ایک بندہ پورا قرآن شروع سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، شروع میں اس نے احکامات دیکھے، 4 طویل مدنی صورتوں میں، درمیان میں انفال اور توبہ مدنی صورتیں آ گئیں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں کچھ احکامات اس نے دیکھے، پھر سورہ نور میں کچھ اس نے احکامات دیکھے، سورہ عذاب میں اس نے کچھ احکامات دیکھ لیے، سورہ طلاق میں چند متعلقہ مسائل اور آ گئے. اب وہ کیا شے ہے جو بندے کو عمل پر موٹیویٹ کرے گی؟ تو نوٹ فرمائیے، ہمارے عقائد میں سے اہم ترین عقیدہ جو سب سے زیادہ ہمارے عمل پر مؤثر ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، وہ آخرت کا عقیدہ ہے. تو گویا ایک شخص قرآن کریم شروع سے پڑھتا ہوا آ رہا ہو، اب اس کو مزید موٹیویٹ کیا جا رہا ہے آخرت کے بیان کے ذریعے سے، تاکہ دلوں میں نرمی پیدا ہو اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ دلوں میں پیدا ہو جائے. تو آخری پارے کی صورتیں ہیں ہی مکی، آخری 2 صورتیں سورہ فلق سورہ ناس مدنی ہیں، 1-2 کا ایکسپشن اور اختلاف بھی ہے. اکثر صورتیں، تقریباً تمام مکی صورتیں ہیں، یہی موضوع ہمیں بار بار انشاءاللہ ملے گا. سورہ ملک 2 رکوع اور 30 آیات پر مشتمل. جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرماتے ہیں. مزید جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی اللہ کے حضور میں. اس میں آخرت کی فکر کو نمایاں کیا گیا ہے، اور ہم مزید دیکھیں گے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی آ رہا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے اللہ جس کے ہاتھ میں ہے کل بادشاہت. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو. لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش فرمائے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. یہ تخلیق با مقصد ہے. کل زمیں ہنسی سے ابرا ہے تو مانندے ہو باپ، اس ضیاء خانے میں تیرا انتہا ہے زندگی. اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست ہے، بہت بخشنے والا بھی. الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ کہ جس نے 7 آسمان بنائے تہ در تہ، اوپر تلے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے، کوئی رخنا تمہیں نہیں ملے گا، کوئی فلا یا کوئی ڈیفیکٹ نہیں ملے گا. فرجع البصر، اپنی نگاہ پھیر کر اٹھا کر دیکھو. هل ترى من فطور، کیا کوئی شگاف ہے اس کائنات میں. ثم ارجع البصر، چیلنج اللہ کا، پھر نگاہ اٹھا کر دیکھو. کرتین، دوبارہ. ینقلب الیک البصر خاصیا وهو حسیر، تمہاری نگاہ ناکام ہو کر آ جائے گی، تھکی ماندی ہو کر آ جائے گی، اور تمہیں کوئی رخنا اس کائنات میں دکھائی نہیں دے گا. یہ خلاقی ہے خالق کائنات کی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یقینا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا، یعنی ستارے خوبصورت سے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے انہیں شیاطین کو مارنے کا آلہ بنایا. اگر وہ جانے کی سنگل لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس ستارے ان کو مارے جاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے. وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے رب کی طرف سے جہنم کا عذاب ہے ان کے لیے. وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. مزید ان منکرین کا انجام، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہاں سنیں گے چیخنا چلانا، اور وہ جوش مار رہی ہوگی. تکاد تلیز من الغیب، قریب ہے غضب سے پھٹ پڑے گی وہ. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس سے ان کے داروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں. قد جاءنا نذیر، یقین ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا. فکذبنا، بس ہم نے جھٹلایا. وقلنا، اور ہم نے کہا. ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. جواب دیں گے داروغا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، بے شک تم بڑی گمراہی میں ہو. فقالوا، اور وہ کہیں گے. لو کنا نسمع او نعقل، اگر ہم سنتے یا سمجھتے، عقل سے کام لیتے. ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم اہل دوزخ میں سے نہ ہوتے. یہ 2 باتیں آئی ہیں، سنتے یا عقل سے کام لیتے. سننا رسول کی دعوت کو، یہ ایمان سمعی ہے، اور عقل سے کام لینا یہ ایمان عقلی ہے، انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت موجود ہے. تفسیر ہم پڑھ چکے سورہ عمران آیت نمبر 190 سے لے کے 195 کی روشنی میں. لیکن نوٹ کیجئے، سننا پہلے عقل بعد میں ہے. ریویلڈ نالج ہوتا رہے گی، ایکوائرڈ نالج اس کے تابع رہے گی. شریعت کے تابع نہیں کرنا ہے عقل کو، عقل کو تابع کرنا ہے شریعت کے. تو سننا اوپر ہے، مقدم ہے وہی اوپر، اور ہمارے اپنی عقل وہ اس کے تابع رہنی چاہیے. اگر یہ کرتے ما کننا فی اصحاب السعیر تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم تو انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. فسحقا لاصحاب السعیر تو لعنت ہے دوزخ اہل دوزخ کے لیے. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اس کے برعکس نیک لوگوں کا ذکر، ان الذين يخشون ربهم بالغيب، بے شک جن لوگوں جو لوگ اپنے رب سے غیب میں رہتے ہوئے ڈرتے رہے. اصل تو یہی ہے نا، امتحان اسی چیز کا ہے، پردے ہٹیں گے امتحان ختم. الذين يؤمنون بالغيب، بالکل البقرہ کے شروع میں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یا انہی کا تذکرہ، یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب پر غیب میں رہتے ہوئے خشیت اختیار کرتے تھے. لهم مغفرة واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. واسروا قولكم او اجهروا به، تم اپنی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو. انه عليم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے راز و تفسیر واقف ہے. الا يعلم من خلق، تو کیا وہ جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانتا؟ کیوں نہیں؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا ہی باریک بھی ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے. اسی نے پیدا کیا، وہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے، اپنی تخلیق کو جانتا ہے، اس کی کیپیسٹی کو جانتا ہے، اس کی وسعت کو جانتا ہے. اس نے احکامات وہی دیے جو انسان برداشت کر سکتا ہے. یہ کہنا کہ یہ مشکل ہے اور وہ مشکل ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت علم کا انکار کرنے کے مترادف. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ خوب باریک بھی ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے. دوسرا رکو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان بھی ہے، اور منکرین کو اللہ کی طرف سے وعید بھی عذاب کی سنائی گئی ہے. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے زمین کو مسخر کیا، تمہارے تابع کر دیا. فامشوا في مناكبها، اس کے راستوں میں چلو. یہاں راستوں سے مراد پہاڑ ہے زمین کے. وکلوا من رزقه، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ. والیہ النشور، اور اسی کی طرف جی لوٹ کر جانا ہے، جی اٹھ کر. والیہ النشور، اسی کی طرف زندہ ہو کر جانا ہے. آمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ، خود میں زمین میں دھسا دے تو اچانک کہ وہ زمین لرز رہی ہو؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمانوں میں، یعنی اللہ، وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے؟ فستعلمون كيف نذير، تو قریب تم جان لو گے میرا ڈرانا کیسا ہے. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، اور یقینا ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا. اب اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پروں کو پھیلاتے ہوئے اور سکیرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ما يمسكهن الا الرحمن، کوئی نہیں تھام سکتا انہیں سوائے رحمان کے. وہ چھوڑ دیتے اپنے آپ کو. کون ہے جو ان کے ان پروں کو بیلنس کرتا ہے ہوا کے اندر؟ کس نے توازن ہوا کو، ان کے پروں کو لائٹ بنایا اتنا کہ وہ بیلنس کر لے اپنے آپ کو؟ کون ہے؟ کون ہے جو رحمان کے سوا تھامتا ہو؟ تمہارے روزانہ کے سامنے کی مثالیں موجود ہیں، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ انہو بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر شے کو خوب دیکھنے والا ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا تمہارے یہ لشکر ہیں جنہیں تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر نہیں ہے مگر ایک دھوکے میں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یہ وہ جنہیں تمہیں روزی دے اگر وہ اپنا رزق روک لے، یعنی اللہ. بل لجوا فی عتوب و نفور، بلکہ وہ سرکشی اور بھاگنے میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، فرار میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں. افمن یمشی مکیبن علی وجہ احدا، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل گرتا ہوا چلتا ہے، اوندا چل رہا ہے، احدا یہ زیادہ ہدایت پر ہے؟ امن یمشی سویین علی صراط مستقیم، یا وہ جو سیدھے راستے پر بالکل سیدھا چلتا چلا جا رہا ہے. یعنی یہ شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے راستہ واضح ہے، راستہ کلیئر ہے، روشنی جس کے پاس موجود ہے، اس کا دل بھی مطمئن ہے اور وہ صحیح طرح زندگی بسر کر رہا ہے، زندگی کو بسر کر رہا ہے. اب تم بتاؤ یہ بہتر ہے یا وہ جس کے سامنے روشنی نہیں ہے، جو تاریکیوں میں ہے، جس کے سامنے راستہ کلیئر نہیں ہے، وہ زندگی نہیں گزار رہا، زندگی اسے گزار رہی ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ خود ہی فیصلہ کرو. کل اے نبی فرما دیجئے، هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، اسی نے تمہارے لیے سماعت اور بصارت یعنی آنکھیں بنائی، والافئدہ اور عقل بھی تمہیں عطا فرمائی، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرح تم سب جمع کیے جاؤ گے. ویقولون، اور وہ سوال کرتے ہیں، متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. قل، اے نبی فرما دیجئے، انما العلم عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس. سورۃ لقمان کی آخری آیت آیت نمبر 34، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو ایک واضح توبہ خبردار کرنے والا ہوں، میری پوزیشن پہنچانے کی ہے، اختیار اللہ کا ہے. فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب وہ اسے نزدیک آتا ہوا دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا. وَقِيلَ، اور کہا جائے گا، هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، یہ ہے وہ جس کو تم پکارتے تھے، لو اب اس عذاب کو بھگتو. قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اے نبی فرما دیجئے ذرا دیکھو اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے اور وہ بھی جو میرے ساتھ ہیں. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم او رحمنا، یا اگر اللہ ہمیں اللہ ہم پر رحم فرمائے تو فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کفار کو دردناک عذاب سے بچانے والا کون ہوگا؟ تو ہماری دشمنی پر مت جاؤ، اللہ ہم پر رحم فرمائے یا سزا دے وہ اس کا معاملہ ہے، تم یہ سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تم بس رہو گے اللہ کے عذاب سے، یہ سوچو تو ہماری دشمنی کی وجہ سے کہیں تم حق سے دور ہونے کی کوشش نہ کرو. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے توکل کیا. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، پس من قریب جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے. ایک اور بڑی نعمت اللہ کی، قل ارائیتم، اے نبی فرمائیے ذرا دیکھو، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، یہ کنویں سوکھ جائیں اور نیچے پانی جا کے اوپر کا معاملہ سکھا دیا جائے، فمن یاتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہارے پاس پانی کو روا کر کے لے آئے گا؟ تم تو اتنے محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے، اس کا انکار کرتے ہو، اس کو بلاتے ہو، اس کی طرح توجہ نہیں کرتے جو اتنا کچھ عطا فرما رہا ہے، تم اتنے کمزور وہ اتنا طاقتور، تم اتنے محتاج وہ اتنا صمد، اس کو نہیں پکارتے، اس کو بھلا بیٹھے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہو، ذرا غور تو کرو. اس کے بعد سورہ القلم 2 رکوع اور 52 آیات پر مشتمل، اس کی ابتدائی 7 آیات جو ہیں یہ دوسری وحی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس میں ہم دیکھیں گے کہ مشرکین کو تنبیہ بھی کی گئی ہے اور عذاب کی وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، اور ایک واقعہ بیان کر کے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے. یہ مضامین انشاءاللہ پہلے رکوع میں سامنے آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون کی حروف مقطعات میں سے واحد ہے، صاد قاف نون ایک ایک حرف حروف مقطعات میں سے، تفصیلی گفتگو سورہ البقرہ کے آغاز میں اور سورہ قاف کے آغاز میں ہو چکی ہے. والقلم وما یسطرون، اور قسم قلم کی اور وہ جو کچھ کے وہ لکھتے ہیں. قلم سے متعلق ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جامع ترمذی میں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا اور پھر اس کو اللہ نے حکم دیا لکھنے کا اور پھر تقدیریں وغیرہ لکھی گئیں. تو اتنی پر عظمت قسم اللہ نے کھائی، والقلم وما یسطرون، قسم قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. ان لوگوں نے کہا تھا، ویسے بھی کہتے ہوں گے، قرآن نے نقل کیا سورہ ہجر کی آیت نمبر 6 میں، انک لمجنون، انہیں کہا کہ تم تو مجنون ہو، معاذ اللہ، اللہ نے نفی فرمائی. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ تو اخلاق عظیم پر، خلق عظیم پر فائز ہیں، اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر اللہ نے آپ کو فائز فرمایا. اس نے ان لوگوں کے لیے بھی غور و فکر کا سامان، 40 برس تک تم نے ان کو صادق کہا، امین کہا، تو اب کیسے ان کو مجنون دیوانہ کہہ رہے ہو؟ اب مزید نوٹ فرمائیے کہ اللہ کے رسول کے اخلاق پر اللہ رب العزت کی گواہی. ایک بچے کے ماں باپ کہیں گے بچہ بہت اچھا ہے، عام آدمی کہے گا ماں باپ اس لیے کہہ رہے ہیں. ایک بچے کے پڑوسی کہیں گے بچہ بہت اچھا ہے، تو بعد میں وزن پیدا ہو جائے گا. ایک اسکول سے سرٹیفکیٹ بچے کو مل جائے کریکٹر کے لیے، بعد میں اور وزن پیدا ہو جائے گا. ایک یونیورسٹی کسی کو پی ایچ ڈی اوارڈ کر دے تو اس کی ویلیو اور بڑھ جائے گی. یو این او کی طرف سے کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، سرٹیفکیٹ مل جائے، تو اس کی عظمت اور بڑھ جائے گی. نوبل پرائز کسی کو دے دیا جائے تو کیا اس کا مقام ہوگا؟ جس ہستی کو رب کائنات سرٹیفکیٹ دے دے، اس سے اوپر کوئی ہستی ہو سکتی ہے اللہ کے سوا؟ تو ہمیں قطعاً امپریس نہیں ہونا چاہیے مغربی مصنفین سے. مائیکل ایچ آرڈ نے یہ کہہ دیا, جارج برنارڈ شاہ نے یہ کہہ دیا, مسٹر ایم مسٹر وائی نے یہ کہہ دیا, قطعاً نہیں. یہ اس حد تک تو صحیح ہے کہ الفضل ما شہد به الاعداء, اصل فضل تو یہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے, لیکن اللہ کے رسول کو قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ ان کی کوٹیشن ہم لوگوں کو سنا سنا کے امپریس کریں کہ اللہ کے رسول کے لیے مقام تھا. نہیں, اللہ کے رسول کو جو مقام دیا رب کائنات نے دیا, انک لعلی خلق عظیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز. فستبصر ویبصرون, بس جلد آپ بھی دیکھیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے, بأیکم المفتون, کہ کون ہے سب سے زیادہ دیوانہ اور رائے حق سے ہٹا ہوا. یہ تنبیہ آ گئی مشرکین مکہ کو. ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمهتدین, بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ طرف خوب جانتا ہے جو اس کے راہ سے گمراہ ہو گیا, اور وہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہیں. فلا تطع المکذبین, تو جھٹلانے والوں کی بات کو اہمیت نہ دیجئے. ودو لو تدہنوا فیدہنون, وہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم ہو جائیں تو وہ بھی نرمی کر لیں. یہ بھی تو پیشکشیں کی, پیسہ چاہیے پیسہ دے دیں, بادشاہ بنا دیں, بہترین خوبصورت عورت سے شادی کرا دیں, معاذ اللہ کوئی آسیب آ گیا تو علاج کرا دیں, معاذ اللہ. یہ کمپرومائز کروانا چاہ رہے تھے, عربی اگر آپ جھکیں گے تو یہ بھی جھکنا شروع ہو جائیں گے, لیکن نہیں, یہ چاہتے کہ آپ جھکیں تو وہ بھی جھکیں, لیکن نو کمپرومائز. لکم دینکم ولی دین والی شان, ہم پڑھتے سورہ الکافرون میں, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے, کمپرومائز کوئی نہیں ہوگا. اب اس کے بعد کی آیات ایک کردار کے لیے, بعض مفسرین نے ولید بن مغیرہ کا نام بیان کیا جو کہ بہت بڑا دشمن اسلام تھا, لیکن قرآن کریم کو ناموں سے نہیں کردار سے دلچسپی ہے, وہ بھی اس لیے کہ بعد والوں کے لیے اس میں سبق آموزی پیش کر دی جائے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, اور آپ کسی بے وقعت بڑی قسمیں کھانے والے کی بات کو اہمیت نہ دیجیے. ہم مَّاذٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ, پیر نکالنے والے اور چگلی لیے پھرنے والے کی. مناع للخير معتد اثيم, مال بخل کرنے والا اور حد سے بڑا حد سے گزر جانے والا وہ گناہگار بھی ہے. عتل بعد ذلك ذنیم, اس کے بعد وہ بدنام بھی ہے اور سخت خو بھی ہے. یہ اس کی بری صفات کا ذکر قرآن نے کیا. ان کان ذا مال و بنین, اس لیے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے, اس پہ اتر آتا ہے. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطير الاولین, جب اسے ہماری آیات کی تلاوت کر کے سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. سنسیم ہو علی الخرطوم, ہم جلد داغ لگائیں گے اس کی ناک پر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالفعل ایسا ہوا, بدر کے میدان میں ولید بن مغیرہ کی ناک پر زخم لگایا گیا. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں, بعض مفسرین اس کو تمثیل قرار دیتے ہیں, جبکہ دیگر مفسرین کی رائے کہ نہیں, ایسا واقعہ پیش آیا اور وہ یمن کے ایک علاقے کا ذکر کرتے ہیں. یہ باغ اللہ کے ایک نیک بندے کا تھا, وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا بھی تھا. اس کا انتقال ہو گیا, اب اس کے بیٹے تھے جو نافرمان تھے اور اللہ کے راستے میں دینے سے کترا رہے تھے, ان کا ذکر ہے. اور اس باغ کو پھر اللہ نے اجاڑا ہے, اور اس کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی کہ جو اللہ اس باغ کو اجاڑنے پر قادر ہے, وہ تم جس دولت پر تم اتراتے ہو اس دولت کو بھی ختم کرنے اور تمہاری جائیداد کو بھی تباہ کرنے پر قادر ہے. فرمایا, انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی. اذا اقسموا لیسرمنہا مصبحین, جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح ہوتے ہی اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آج کل ہوٹلز کے باہر آگے لوگ بیٹھ جاتے ہیں, تو جب باغ سے فصل اتارنے یا پھل اتارنے کا موقع ہوگا تو مسکین پہنچ جاتے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ صبح ہی صبح پہنچ جائیں گے اور پھل توڑ کر لے آئیں گے, تاکہ نہ کوئی مسکین آئے نہ اس کو دینا پڑے. ولا یستثنون, اور انہوں نے استثنا نہیں کیا, یعنی کہ جو تعریف ہمیں دی گئی ہے سورہ کہف آیت نمبر 23 کی روشنی میں انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے, یہ انہوں نے نہیں کہا کہ چلو صبح جا کے جلدی توڑ لیں گے. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون, بس ان پر تمہارے رب کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے, ابھی اٹھے ہی نہیں جانے کے لیے, راتوں رات باغ اجڑ گیا. فاصبحت کصریم, تو وہ صبح کو رہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت تھا. فتنادوا مصبحین, تم صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارنے لگے. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم سابقین, صبح سویر اپنے کھیت پر چلو اگر تم پھل توڑنے والے ہو تو. فانطلقوا وهم يتخافتون, پھر وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے. اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین, آج مان نمبر کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے. کچھ ایسی کیفیت ہمارے بھی ہوتی, بعض اوقات لوگ جی چراتے ہیں اور فرار اختیار کرتے ہیں کسی مانگنے والے سے. آپ پروفیشنل ہے تو اس کو نہیں دینا چاہیے, لیکن اگر واقعتاً محسوس ہوتا ہے کہ ضرورت مند ہے اور انسان کی حیثیت ہے تو دے دینا چاہیے. تو کہتے ہیں پتہ نہیں مستحق ہے کہ نہیں ہے, بڑی پیاری بات کسی بزرگ نے کہی, جس دن اللہ نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ تم مستحق ہو کہ نہیں، اس دن کیا ہوگا؟ تو اتنا بھی فرار اختیار نہ کرو. یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، آج تم پر کوئی مسکین وہاں باغ میں داخل نہ ہونے پائے. وغدوا علی حرد القادرین، اور صبح سویرے وہ چلے اپنے مقصد پر، گویا کہ وہ اپنے آپ کو قادر سمجھ رہے تھے. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، پھر جب انہوں نے اسے دیکھا یعنی باغ کو، تو بولے بے شک ہم راستہ بھول گئے ہیں، راتوں رات ہی اللہ نے اجاڑ دیا، سمجھ نہیں آ رہا کہاں گئے. بل نحن محرومون، سمجھ آئی بلکہ ہم تو بد نصیب ہو گئے، محروم ہو گئے. قال اوسطهم، ان میں سے ایک نسبتاً بہتر آدمی نے کہا، الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، کیوں بھول گئے اللہ کو؟ اور یہاں اصل تسبیح کیا ہے، اللہ نے ایک حق مقرر کیا ہے اپنے بندوں کے لیے، اس کا حکم ہے بندوں کو لوٹانا ہی، اس کی تسبیح اس کو یاد کرنا ہے، کیوں اللہ کی تسبیح نہیں کرتے؟ قالوا، وہ بولے، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، وہ بولے پاک ہمارا رب، بے شک ہم ظالم تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ ان میں سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، وہ بولے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی حد سے گزر جانے والے تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں عطا فرمائے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. كذلك العذاب، ایسے ہی ہوتا ہے عذاب. یہ مکے والوں کو سنایا جا رہا ہے، تم اقرار کرو اپنی جائیدادوں پر، جو اللہ اس باغ کو اجاڑ دینے پر قادر ہے وہ اللہ تمہارے باغات کو بھی اجاڑ دے سکتا ہے. اس دولت پر تکبر نہ کرو اور اس کی وجہ سے حق سے دور نہ ہو جاؤ. والعذاب الاخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب یقیناً بڑا ہے، یہ تو دنیا کا ہے معمولی، اصل آخرت کا بڑا عذاب ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کے وہ جانتے. اس کے بعد اگلے رکوع میں نیک لوگوں کا ذکر ہے اور پھر بدکاروں کا ذکر بھی ہے، اور قیامت کے دن کی سختی اور وہاں کے سوال و جواب کا بھی ذکر آئے گا. فرمایا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یقین تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم فرما برداری کرنے والے مسلمانوں کو مجرمین کے برابر بنا دیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہوا؟ کئی فتح کو، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا بے نمازی اور نمازی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا قرآن سننے والا موسیقی سننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پردے کرنے والی عورت اور بے پردہ عورت برابر ہو سکتی؟ کیا ابو جہل اور محمد کریم برابر ہو سکتے؟ معاذ اللہ، معلوم تمہیں کیا ہوا، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اگر یہ ہو جائے تو امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا، سارے رسولوں کی محنت معاذ اللہ وہ کسی کام کی نہیں. نہیں، اللہ نے پہلے فرما دیا متقین کے لیے جنت ہے، اس کا مطلب کیا ہوا، مجرمین کے لیے جہنم ہوگی. افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم فرما برداری اختیار کرنے والے مسلمانوں کو اور مجرمین کے ان کو مجرمین کے برابر کر دیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہوا، کئی فتحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اس میں سے تم پڑھتے ہو؟ یہ فیصلے تم بتا رہے ہو، کیا کوئی آسمانی کتاب تمہارے پاس ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بے شک اس میں تمہارے لیے ہوگا جو کچھ تم پسند کرتے ہو. ام لکم ایمان علینا، کیا تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی پختہ عہد ہے، ہمارے ذمے لیا ہوئے ہم نے، بالغۃ الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک پہنچنے والا ہے. ان لکم لما تحکمون، بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم فیصلے کرتے ہو، کیا کوئی ایسا تم نے وعدہ کر رکھا ہے یا ہم نے کوئی اگریمنٹ تم سے کیا ہوا ہے؟ سلہم ایہم بذلک زعیم، تو اسے پوچھ لو ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے جو اس عہد کی بات کرتا ہو. ام لہم شرکا، تو کیا ان کے شریک ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں. اس کے بعد قیامت کی سختی کا بیان ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدوں کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. بہت سخت مقام ہے قرآن کا. ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، پنڈلی سے مراد وہاں اللہ تعالی کی پنڈلی، ابھی متشابہات میں سے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی پنڈلی متشابہات میں سے کھولی جائے گی تو سجدے کی طرف بلایا جائے گا. بخاری کی حدیث، اہل ایمان جھک جائیں گے. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے فلا یستطیعون، استطاعت نہیں ہوگی. بخاری کی حدیث میں جو ریاکار تھے دنیا میں دکھاوے کے لیے بازار کرتے تھے وہ، اور قرآن کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں جھکنا پسند نہیں کیا وہ وہاں جھک نہیں سکیں گے. اور بخاری کی حدیث سے تفسیر ہے، جھکنا چاہیں گے بھی تو کمروں کو تختوں کی طرح سخت کر دیا جائے گا، نہیں جھک سکیں گے. کتنی بڑی محرومی ہوگی، بد نصیبی ہوگی. رب کائنات سامنے ہے، کہہ رہا ہے جھک جاؤ، بندہ چاہے گا بھی تو جھک نہیں سکے گا. اس لیے کہ جب جھکنے کا موقع دنیا میں تھا تو وہ نہیں جھکا، تو آج قیامت کے دن تمہیں جھکنے کی توفیق نہیں ملے گی. اللہ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے. باقی پنڈلے کا کھلنا عربی محاورے میں سخت کیفیت کے بیان کے لیے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وقت کان یدعون الی السجود، اور وہ اس سے پہلے سجدے کی طرح بلائے جاتے تھے دنیا میں. وہم سالمون، جبکہ وہ صحیح سالم تھے، جب صحیح سالم تھے سجدے کی طرف بلایا گیا، سجدے نہیں کیے تھے تو آج ان کو جھکنے کی توفیق نہیں دی جائے گی. اللہ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے، آج اللہ ہمیں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، خلوص کے ساتھ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا تفسر آگے نافرمانوں کے لیے، فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، بس مجھے چھوڑ دو اور اس کو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے، قیامت کو جھٹلاتا ہے. سنستدریجہم من حیث لا یعلمون، اللہ فرمانے ہم جلد انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے انہیں علم نہیں ہوگا. واملی لہم، اور میں نے ڈھیل دیتا ہوں، ان کیدی متین، بے شک میری تدبیر بڑی قوی مضبوط ہے. ام تسالون اجرا فهم من مغرم مثقلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ جس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جاتے ہوں؟ ام عندہم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہوں؟ فصبر، اے نبی صبر کیجیے. مکی صورتوں میں یہ الفاظ ہمیں بار بار ملتے ہیں، خاص طور پر صورتوں کے اختتام پر، فصبر، اے نبی صبر کیجیے. لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے اس کے لیے انتظار کیجیے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، یعنی یونس علیہ السلام. اذ نادا وهو مقدوم، جب انہوں نے پکارا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں پکارا. سورہ انبیاء میں تفصیل آ گئی، سورہ صافات کے پانچویں رکوع میں بھی تفصیل آ گئی. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ان کے رب کے احسان نے ان کو سنبھالا نہ ہوتا، اللہ کی رحمت ان کو سنبھالا نہ ہوتا، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اس حال میں کہ عمدہ ان کا حال ابتر ہوتا. لیکن نہیں، تصویر انہوں نے کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے ان کی صحت کے لیے، اللہ نے ان کی غذا کے لیے، اللہ نے ان کے سائے کے لیے اہتمام فرما دیا ساحل پر. نوٹ کیجئے، یہ ذکر تو آتا ہے تنبیہ کا، لیکن ساتھ ہی اللہ کی عنایت کا ذکر بھی آتا ہے. فجتباہ ربہ، ان کے رب نے انہیں چن لیا، فجعلہ من الصالحین، اور انہیں نیکوکاروں میں سے بنا دیا. تو یہ عصمت انبیاء کا معاملہ، انبیاء کے مقام کا معاملہ احتیاط کرنی چاہیے. تنبیہ کا ذکر بھی آیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عنایات کا ذکر بھی آ گیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور قریب تک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر آپ کو ہٹا دیں گے اپنی نگاہوں کے ذریعے سے جبکہ وہ اس کتاب کو سنتے ہیں. یعنی قرآن سناتے ہیں تو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، یا نظر کے ذریعے سے کسی کو مرغوب کرنے کا بھی ایک فن ہے. کچھ لوگوں کو متعین کیا تھا اللہ کے رسول کو مرغوب کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ قریب تھا کہ آپ کو کافر ہٹا دیں اپنی نگاہوں سے جبکہ وہ اس کتاب یعنی قرآن کو سنتے ہیں. یقولون انہ لمجنون، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانے ہیں، معاذ اللہ. وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی قرآن، مگر یہ کہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.